يا الله عم جيب تليفون عشان سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو، یعنی جس کو اللہ چاہیے اس کو اللہ کے پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی اللہ والے سے محبت کر لیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کے دل میں کسی اللہ والے کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں، تو اولیاء اللہ کی محبت اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوتی ہے اور اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حضرت کے شیخ تھے اور اصل صحبت حضرت نے انہیں کی اٹھائی تھی، 17 سال جنگل میں رہے صبح و شام، حتیٰ کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت کا نام لے کے کہ یہ میرے ساتھ اس طرح رہتے ہیں جیسے ماں کے ساتھ دودھ پیتا بچہ، بالکل چپکے رہتے ہیں۔ تو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت کا نام لے کے کہ اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے، تو فرماتے تھے کہ یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو راستہ آسانی نہیں مزیدار ہو جاتا ہے، لیکن ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد کچھ کام ہاتھ دینے والے کے بھی ذمے ہوتے ہیں، جہاں پیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ روتا بھی ہے اللہ سے اپنے لیے اپنے احباب کے لیے اور ان کی اصلاح کی فکر بھی کرتا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے اسے وہ قربانی بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ میں مرید کے ذمے بھی 4 حق مرید کے ذمے ہیں، ورنہ راستہ طے نہیں ہوتا۔ 4 تو حقوق ہیں اور 5 طریقے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اختیار کرنا ہے۔ تو شیخ کے تو 4 حق یہ ہیں، فرمایا کہ شیخ کے ہیں 4 حق، رکھ ان کو یاد، اطلاع و اتباع و انقیاد و اعتماد۔ شیخ کے 4 حق ہیں کہ اس کو اپنے حالات کی اطلاع کرتا رہے، گناہوں کی کوئی عادت ہو یا کسی اخلاق میں کمزوری ہو تو اس کی اطلاع کرے، اپنے حال کی اطلاع کرے، اور جب مرشد اس کو اس کا علاج بتائے، تلافی بتائے، ایک ہوتی تلافی اور ایک ہوتا ہے علاج۔ تلافی تو یہ ہے کہ وقتی طور پر جو گناہ ہو گیا یا کسی کی حق تلفی ہو گئی تو اس کی تلافی کیسے کرتے ہیں، اس کو مداوع کیسے کرتے ہیں، وہ کوئی تلافی، اور ایک ہے علاج کہ تاکہ یہ مرض جاتا رہے، دوبارہ نہ ہو یہ غلطی، دوبارہ نہ ہو۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک علاج اور ایک تلافی۔ تو جو تلافی اور جو علاج وہ بتائے اس پہ صدق سے پورا پورا عمل کرے۔ اب انسان ہے، بشر ہے، اگر عمل نہ ہو سکا تو پھر اس کی بھی اطلاع کر دے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اطلاع کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے، تو ہمت کر کے اطلاع کر دے کہ آپ نے یہ بات قبول، کوشش کرے، کوشش کرنے کے باوجود وہ کام نہ ہو سکے تو اطلاع کرے کہ ہم نے کوشش کی تھی لیکن یہ کام نہیں ہو سکا ہم سے۔ تو یہ بھی اطلاع کا ایک جز ہے، اور پھر اتباع کے جو کام بتایا وہ کرے، اور پھر انقیاد اپنے کو پابند رکھنا کہ پابندی سے وہ کام کرے، مثلا جو ذکر بتایا ہے اس کی پابندی کرے، یہ چھوڑے نہیں، اس کے ناوا نہ کرے، یا کوئی اور علاج بتایا ہے اس کا مقید رہے، پابند رہے، ہمت کر کے وہ علاج کر دے، جیسے غیبت کا علاج بتایا جاتا ہے کہ اگر غیبت نہ چھوٹ رہی ہو تو اس کا بہت ہی مؤثر علاج یہ ہے کہ اسی مجلس میں جس کو مجلس میں غیبت کی ہے، چار آدمی بیٹھے ہیں، غیبت ہو گئی ہے، غیبت سن لی، تو ہمت کر کے کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کے اسی مجلس میں اعلان کر دیں کہ بھائی قرآن پاک میں غیبت حرام کر دی گئی ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی کراہت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تو ہم سے غلطی ہو گئی، غیبت ہو گئی، گناہ کر دیا ہم نے، یہ حرام ہے، اور جس کی غیبت کی ہے اس میں ہم نے ایک عیب تو دیکھا ہے لیکن باقی خوبیاں ہم نے دیکھی نہیں، اپنے آپ کو ہی کہے کہ میں نے خوبیاں نہیں دیکھی، اور ایک عیب تھا اس پہ نظر پڑ گئی ہماری، جس طرح مکھی سارے جسم میں صحت مند ہوتا ہے تو وہ بیٹھتی وہی ہیں جہاں زخم ہوتا ہے، ویسے ہی شیطان لوگوں کے عیوب کو اجاگر کر کے ایک عیب ہوتا ہے اس کو بہت بڑا بنا دیتا ہے، اور باقی جو اس کی خوبیاں ہوتی ہیں وہ نظر انداز کر دیتا ہے، تو علاج یہ ہے کہ ہمت کر کے کھڑا ہو جائے اور یہ اعلان کر دے کہ میں نے غیبت کی، گناہ کبیرہ کر ڈالا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ لوگوں کو بھی معاف فرمائے، اور آپ بھی مجھے معاف کر دیں، اور پھر کچھ استغفار کرے اور سورہ اخلاص پڑھ کے جس کی غیبت کی ہے اس کو بخشے کہ اللہ قیامت کے دن اسے مجھ سے راضی کر دیجیے گا، ورنہ ایسے آدمی کو جو غیبت نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، قیامت کے دن کا مفلس کہا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا کہ حضور جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، مال و اسباب نہ ہو، وہ مفلس ہے، فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو زندگی بھر نیکیاں کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، لیکن ساتھ میں نہ غیبت چھوڑتا ہے، نہ دوسرے یہ جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے، برے کام نہیں چھوڑتا، تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی جن کی غیبت کی ہے، اور جب یہ نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی اس کا باقی رہے گا گناہ، تو ان لوگوں کی یعنی غیبت کر جن کی غیبت کی ہے ان کے گناہ پھر اس پہ سر ڈال دیے جائیں، تو قیامت کے دن کا مفلس ایسے آدمی کو کہا گیا ہے، تو اس لیے گناہ سے اگر گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے، جا نہیں رہی ہے، تو اس کا علاج ہمت سے کرے اور اپنے آپ کو پابند رکھے، انقیاد، اور چوتھی چیز ہے اعتماد، اب شہر نے کوئی علاج بتا دیا، اس پہ اعتماد اگر نہ ہوگا تو فائدہ ہی نہ ہوگا، اعتماد رکھے، یہ نہ سوچے کہ میرا نفس کتنا ذلیل ہوگا، شیخ نے مجھے ایسا علاج بتا دیا اس سے تو ان کی ذلت ہوگی، تو ذلت ہی سے، ذلت نفس سے ہی اللہ دیتا ہے، نفس کو ذلیل کرنا ہے، اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا، اپنے اندر ذلیل، یہ نہیں کہ دوسروں کے سامنے اپنے کو ہم ذلیل کریں، نہیں، ہاں جو علاج شیخ بتا دے جب تکبر نہیں جاتا کسی کا اور کوئی بیماری مرض نہیں جا رہا اس کا، تو یہ علاج بتا دیا جاتا ہے کہ پھر لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے اور لوگوں کے سامنے اس سے جوتیاں اٹھوائی جاتی ہیں یا نالی صاف کرائی جاتی ہے، تو اگر ایسا بھی ہو تو وہ بھی اس علاج کو خوشی خوشی کرے، تو اس سے مقصود نفس کی تذلیل ہے، تو جب نفس مر جاتا ہے اپنی نگاہوں میں آدمی گر جاتا ہے، خدا کو پا جاتا ہے، تو اعتماد ہو کہ میرے شیخ نے جو علاج بتایا ہے یہی میرے لیے دوا، میرے لیے مفید ہے، یہی علاج میرے لیے مفید ہے، تو یہ شیخ کے چار حق ہیں، اور پانچ طریقے ہمارے حضرت نے فرمائے کہ اگر اللہ والا بننا ہے تو ان پانچ کاموں پہ عمل کرنا ہے، نمبر ایک مصاحبت، یہ اولیاء کی صحبت، جس کا شیخ ہے اپنے شیخ کی صحبت میں رہے زیادہ سے زیادہ، کوشش کرے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بہت کچھ ملتا ہے، بہت جو ہے مفید باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو ہے وہ محبت بھی بڑھتی ہے، اور پیر کی محبت اللہ کی محبت ہوتی ہے، تو ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ساتھ رہنے سے جو دین حاصل ہوتا ہے اس میں رسوخ ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک علم کا طریقہ حاصل کرنے کا حصول علم کا یہ ہے, مدرسے میں کتابیں پڑھیں, ہے تو سارا قرآن و حدیث ہی, پیر سے بھی یہی ملتا ہے, تو کتابیں پڑھ کے علم حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس میں رسوخ اور دوام نہیں ہوتا. اور جو بات دین کی شیخ سے حاصل ہوتی ہے, اول تو شیخ جو اللہ والا ہوگا اس کے پاس اگر بیٹھ کے کوئی دنیا کی بات بھی ہوگی اس میں بھی دین ہوگا, ہاں, اور اگر دین بھی حاصل ہوگا تو اس میں رسوخ اور دوام ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا, تو عیوب تو ہزاروں تھے اور ہیں بھی, تو ایک غیر یہ ہوا کہ ہمیں یہ بجلی کے استعمال کا لاپرواہی تھی, پھر کمرے میں بجلی جلائی چھوڑ کے چلے گئے, پھر ادھر آ گئے ادھر آ گئے, کھلے ہوئے کبھی پنکھا کھلا ہے کبھی کچھ کھلا ہے, یہ سوچا نہیں کبھی کہ حضور کھلا ہوا ہے اس کو بند کر دیں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حجر شریف کے آخر میں بیت الخلاء ہے, تو کسی کام سے میں بیت الخلاء میں گیا واپس آیا تو روشنی حسب عادت لاپرواہی روشنی نہیں بجھائی, اور حضرت نے دیکھا پہلے تو چہرہ سرخ ہو گیا پتا نہیں کیا ہوگا, پھر حضرت نے روشنی کیوں نہیں بجھائی, ڈانٹ ابھی بوکس, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اللہ کا شکر ہے. تو حضرت والا کی اولیاء اللہ کی برکات ہوتی ہیں, ان کی تعلیم میں برکت ہوتی ہے کیونکہ خود ان کا اس پر عمل ہوتا ہے, جس کا عمل ہوتا ہے اس کی تعلیم میں برکت بھی ہوتی ہے, اور جو صرف زبان سے بیان تو کرتا ہے لیکن عمل اس کا خود بھی نہیں ہے تو اس کی تعلیم میں برکت بھی نہیں ہوتی. اور حضرت والا کے ظاہر ہے کہ اتنے ذکر و اذکار اور اشغال اور تلاوتیں ان سب اس کا نور ان کے الفاظ مبارک میں جمع ہو کر طالبین کے کانوں میں نور بن کے داخل ہوتا ہے اور قلب میں اترتا ہے. شیخ نورانی ذرا آگاہ کن نور را با لفظ را ہمراہ کن. شیخ نورانی جو ہے, شیخ نورانی کون ہے؟ والا نورانی نہیں, نورانی مطلب جس کا سر سے پیر تک ایک ایک بال اللہ کی اطاعت اور فرما بردار ہو, مطیع اور فرما بردار ہو, کیونکہ اللہ کی اطاعت سے نور پیدا ہوتا ہے, اور جب سر سے پیر تک ہر بال بال اس کا مطیع اور فرما بردار ہوگا تو سر سے پیر تک نور نہ ہوگا تو اس کی زبان میں بھی نور اور اس کے دل کا نور اس کی زبان سے اس کی آنکھوں سے اس کے چہرے سے جھلکتا ہے. تو اولیاء اللہ کیوں کہتے ہیں نا, ایک سو سنار کی اور ایک لوہار کی, تو ایسی حیثیت رکھتا ہے. ایک دو لفظ حضرت نے فرما دی کہ روشنی کیوں نہیں ہوئی, تو ہم نے فوراً روشنی بجائی, اس کے بعد سے اللہ کا شکر ہے. اور بہت سی باتیں اسی طرح سے مل جاتی ہیں, اور بہت سی باتیں خفیہ مل جاتی ہیں, اگر زبان سے نہ بھی کہا لیکن اٹھنے بیٹھنے ساتھ تو جیسی عادت شیخ کی ہے ویسی اپنی بھی ڈلی, اس طرح بھی دین ملتا ہے. تو اول کام ہے مصاحبت, اور دوسرا کام ہے مداومت, ذکر پر مداومت نہیں بلکہ دوسرا کام ہے. اصل میں یہ اور صحبت اولیاء کو میں نے پہلے بیان کیا, اصل کام تو کرنے کا گناہ سے حفاظت ہے, سب سے پہلے گناہ سے حفاظت اور اسباب گناہ سے مباعدت دوری, لیکن چونکہ اس کی بنیادی صحبت اولیاء ہے, صحبت اولیاء اس پہ تاج کی حیثیت رکھتی ہے, اس لیے میں نے پہلے اس کو بیان کر دیا کہ اگر صحبت اولیاء نہ ہوگی تو باقی چار کام تقریباً ناممکن ہے تقریباً, اور اگر کسی نے اپنی ہمت سے کر بھی لیے تو یعنی بغیر کسی شیخ کے کیے کر بھی لیے تو سب اندیشہ ہے کہ اس میں حجب پیدا ہو جائے گا, ناز پیدا ہو جائے گا کہ میں کچھ ہو گیا, اور سب سے بڑی بیماری انسان میں یہ پیدا ہو جاتی ہے جو شیطان کو تھی, اسی بیماری نے شیطان کو مردود کر دیا ہمیشہ کے لیے. اور اولیاء اللہ کی صحبت میں یہ تاثیر خاص ہے کہ دائرہ مردودیت سے نکل جاتا ہے, دائرہ عبدیت سے کبھی باہر نہیں نکلتا, مردود نہیں ہوتا, یہ اولیاء اللہ کی صحبتوں میں یہ تاثیر ہے. اور اسی وجہ سے یہ فرمایا گیا ہے کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر صد سال اطاعت کے لیے، کہ ایک زمانہ اولیاء کی صحبت میں رہنا، تھوڑے عرصے صحبت میں رہ جانا، سو سو کیا، یہ تو یہ کہہ دیا کہ سب سالہ. حضرت حکیم الامت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کچھ زیادہ کہہ دیا سو سال کی عبادت سے حضرت، تو فرمایا کہ تو کم کہا ہے، یوں کہنا چاہیے تھا کہ بہتر لکھ سال اطاعت کے لیے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ صحبت اولیاء میں ایسی خاص تاثیر ہوتی ہے کہ دائرہ عبدیت سے باہر نہیں نکل پاتا، دائرہ ایمانی سے خروج اس کا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اس لیے سب سے پہلے میں نے اس کو بیان کیا کہ یہ بنیاد ہے، اور تکبر آ گیا، عجب آ گیا، تو حدیث پاک میں ہے کہ جس دل کے اندر رائے برابر بھی تکبر ہوگا اس کو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پائے گا. تو اولیاء اللہ کو بھی اپنی اور طالبین کی سب سے زیادہ یہ فکر رہتی ہے کہ تکبر نہ آ جائے، عجب نہ آ جائے، سب سے زیادہ اس چیز سے ڈرتے ہیں اور اسی کی فکر کرتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا ہے محققین نے کہ آخر میں، سب سے آخر میں جو یعنی فرمایا کہ صدیقین ہو چکے، فرمایا کہ صدیقین کے سر سے بھی آخری چیز آخر میں جا کے نکلتی ہے جا، یہ میں کچھ ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بڑی مشکل سے جاتی ہے یہ جا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. اللہ تعالیٰ میری بھی خصوصی حفاظت فرمائے، سب دوسروں کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال اول کام اس لیے میں نے اس کو بیان کیا. تو دوسرا کام جو پہلے نمبر پر تھا وہ اب یہ ہے، اصل کام اسی سے بنتا ہے، گناہ سے بچنے سے، ولایت اللہ کی گناہ سے بچنے سے ملتی ہے، تو گناہ سے حفاظت. اور تیسرا کام ہے اسباب گناہ سے مبادر دوری اختیار کرنا، اسباب گناہ کے قریب رہے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. تو تین چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز ہے ذکر اللہ پر مداومت. اگر ذکر پر کی پابندی نہ ہوگی تو شیخ کے فیض کو جلد نہیں کر سکے گا، دل پتھر کی طرح رہے گا. اور ذکر و اذکار سے گویا دل پر جو ہے حل چلتا رہتا ہے، ایک طرح تو ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، انوارات آتے رہتے ہیں. ذکر کے انوارات مولانا منصور اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں مرشد کو میں حق میں ملا لینے، یعنی اللہ کو پانا ہے تو مرشد کی میں ضروری ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. دیکھو سوچنے کی بات ہے، دیکھ تدبر کی بات ہے کہ پہلے ہی وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے، کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کو یاد کر رہے تھے، تو ان کے دل میں اللہ نے گواہی دی ہے کہ پہلے ہی میں ان کے دل میں مراد ہوں، جو نہ بچا ان کی مراد میں ہوں. تو جب وہ اللہ ہی کو یاد کر رہے تھے خالصتاً، پھر کیا ضرورت پیش آئی نبی کو بھیجنے کی؟ نبی کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ کو ہم جانتے ہیں کہ آپ کو خلوت محبوب ہے، لیکن ان لوگوں کی خاطر جو مجھے یاد کر رہے ہیں اور ان کے دل میں نئی مراد ہوں، کوئی اور دنیا نہیں ہے، تو آپ ان کے پاس اپنی اس خلوت کو جو محبوب ہے آپ کو، اس کو اس کی قربانی دیجیے، اس پر نفس اس پر صبر کیجیے، اور جا کے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ان کو محمدی پھول میں بسائیے، محمدی پھول میں بسائیے. ایسی پیاری پیاری باتیں، محمدی پھول کی خوشبو میں بسائیے، تو یعنی ان کو میرے ملنے کا پتہ بتائیے، میں کیسے ملتا ہوں، مجھے کیسے یاد کیا جاتا ہوں. وہ ہے سنت کا طریقہ ہمارے لیے، وہ ہے سنت کا طریقہ، سنتوں پر مواظبت. تو بہرحال چوتھا نمبر جو ہے وہ ذکر پر مداومت ہے، کہ ذکر کی پابندی کرنے سے قلب کے اندر شیخ کے فیض کو جلب کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اور جو آدمی ذکر نہیں کرتا اس کی مثال بالکل مردہ کسی ہے، اور جو پابندی سے ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کسی ہے، جو زندہ رہتا ہے. اور ذکر ہی کے انوارات کی برکت سے ظلمت کا احساس ہوتا ہے، جو آدمی ذکر نہیں کرتا اس کو گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا. جیسے حضرت نے ہمارے فرمایا کہ جو آدمی بالکل اندھیرے، جب بالکل اندھیرے میں رہتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ روشنی کیا چیز ہے، جب روشنی ہوتی ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے وہ یہ روشنی. جو آدمی روشنی میں رہنے کا عادی ہوتا ہے وہ ذرا سی دیر کو لائٹ چلی جائے گھبراہٹ ہو کے اندھیرے میں، یہ لائٹ چلی گئی، تو ایسے ہی جو آدمی ذکر کے انوارات کا عادی ہوتا ہے تو ذرا بھی اس سے لغزش ہو جاتی ہے, فوراً اس کو ظلمت کا تاریکی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اس سے تائب ہو جاتا ہے, لوٹ جاتا ہے, پلٹ جاتا ہے, توفیق توبہ مل جاتی ہے. تو اور بھی ذکر کے بہت سے فائدے ہیں, تو ذکر کو پابندی سے کریں. اور پانچویں چیز, ہر کام سنت کے مطابق. نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں سنت کا کیا طریقہ ہے, ہاتھ کس طرح باندھنے چاہیے, کس طرح رکھنے چاہیے, کہاں تک اٹھانے ہیں ہاتھ, اور رکوع میں کیسے جانا ہے, قیام کیسے کرنا ہے, رکوع میں کیسے جانا ہے, سجدے میں کیسے جانا ہے. سجدے میں جا رہے ہیں تو پہلے ناک رکھنی ہے, پھر پیشانی رکھنی ہے, اٹھتے ہوئے جو ہے پہلے پیشانی اٹھے گی پھر ناک اٹھے گی, اور ہاتھ کہاں رکھنے ہیں, نظر کہاں رہنی چاہیے. آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا سنت ہے. ایک صاحب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے, کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, خواب میں گول دیکھی لیکن وہ اندھی. فرمایا کیا تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے؟ ہاں جی حضرت. تو تجھے اور بھی اندھی ملے گی. آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا سنت ہے, چاہے خیالات بھٹک جائیں لیکن سنت سنت ہے, سنت کی قیمت ہے. تو ہر سنت کے مطابق نماز بھی پڑھے, اور وضو بھی سنت کے مطابق کرے, نماز بھی سنت کے مطابق کرے پڑھے. اور اسی طرح ہمارے جو معمولات یومیہ ہیں, صبح شام کھانا پینا سونا جاگنا, اپنا محاسبہ کرتا رہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ کتاب ہمارے حضرت نے ایسی بہترین تعلیم فرما دی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت. اس کا روزانہ اگر پانچ منٹ مطالعہ کر لیا جائے, بلکہ مذاکرہ کر لیا جائے, گھر میں گھر والے بیٹھ جائیں ایک وقت مقرر کر کے, پانچ منٹ بھی نہیں لگتے, ایک وقت کی سنتوں میں دو منٹ لگتے ہیں شاید, دو تین منٹ بہت سے وقت. اور اسی طرح اس میں معاشرت کی سنتیں بھی ہیں کہ کیسے گفتگو کرنی چاہیے, اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا چاہیے, کوئی عزت دار آدمی آ جائے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں اس میں حضرت نے جمع فرما دی ہیں. تو اس کا روزانہ ایک وقت مقرر کر کے, اس کو کئی بار 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 مطالعہ کر کے, مذاکرہ کر کے, اتنا اس کو مذاکرہ کیا جائے کہ ازبر ہو جائے, تو انشاءاللہ تعالی جب اتنا پڑھیں گے, اتنا مطالعہ کریں گے, مذاکرہ کریں گے, تو ضرور انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے, ویسے ہی کام کریں گے. تو ہر سانس ہماری سنت کے مطابق ہو تو بس کام بن جائے گا. اگر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار, عشق کا ہے دوست ہو ہم سب کا یہ معیار ہو, عشق کا ہے دوست ہو ہم سب کا یہ معیار ہو, متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو, متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو, عشق کا اے دوستو ہم سب کا ایمان ہو, متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو, اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو, اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو, نور تقویٰ سے سارا حامل انوار ہو. دیکھو آگے جو بات, نور تقویٰ یعنی تقویٰ سے رہتا ہے جو شخص, سب سے پیر تک اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہے, اپنے ایک عضو سے بھی گناہ نہیں ہونے دیتا, نہ آنکھ سے, نہ کان سے, نہ زبان سے, نہ ناک سے, نہ ہاتھ سے. حواس خمسہ ہیں جن پر بند باندھنا ہے, حواس خمسہ, حواس خمسہ میں دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت, سونگنے کی قوت اور گفتگو کی قوت اور چھونے کی قوت, پانچوں قوتوں پر بند باندھے, نفس پر اپنے بند باندھے. پانچ ذریعے ہیں حرام لذت درآمد کرنے, بلکہ لذت درآمد کرنے کے پانچ ہیں، تو ان سے حرام لذت درآمد نہ کریں. ناک کا بھی خیال رکھیں، زبان کا بھی خیال رکھیں، آنکھوں کا بھی خیال رکھیں، کان کا بھی خیال رکھیں، اور پھر ان کا بادشاہ ہے دل، دل کا بھی خیال رکھیں. حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پا رہنا، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پا رہنا. جس نے اپنے پانچوں حواس اور بادشاہ دل پر بند باندھ دیے تقوا کے، تو بس وہ سراپا نور ہی نور ہوگا. اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو، اتباع سنت نبوی سے دل سرشار ہو، نور تقویٰ سے سراپا حامل انوار ہو، عاشق کامل کی بس اے علامت کاملا، عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملا، جاں فدا کرنے کو ہر دم سرور کا تیار ہو. جان فدا کرنے کا جذبہ جب تک نہ ہوگا گناہ سے نہیں بچ سکتا. شیطان ایسا زور لگاتا ہے کہ وہ گناہ کرا ہی بیٹھتا ہے، لیکن جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم جان دے دیں گے لیکن گناہ نہیں کریں گے، کتنا شدید تقاضا شہوت کا ہو، جاہ کا ہو، کیسا ہی تقاضا ہو، بس جان جان دے دیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے گناہ پہ. اور اس کے بہت سے طریقے ہیں اس سے اس کو مغلوب کرنے کے، تقاضوں کو مغلوب کرنے کے. تقاضے غائب نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، مغلوب ہو جاتے ہیں. مغلوب کر سکتا ہے آدمی، اصل پہلوان وہی ہے جو اپنے نفس کو مغلوب کرے، غلام کے تقاضوں پر عمل نہ کرنے دے. اس کے بہت سے طریقے ہیں، وہ اپنے شیخ سے پوچھے کہ اس کا کیا طریقہ ہے. عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملا، جاندا کرنے کو ہر دم سر پر تیار ہو، عشق سنت کی آیا مہر نفس ہو آیا، عشق سنت کی آیا مہر نفس ہو آیا، واہ وہ رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو. علی سنتیں ان پر عمل کر کے نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کامل سنت پہ چلنے والے ہو گئے، کہ بیت الخلاء جانے کی دعا یاد کر لی اور بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا ہے اور باہر نکلتے ہوئے دایاں نکالنا ہے، یہ بھی سنتیں ہیں، لیکن معاشرت کی بھی سنت ہے. ہمارا ہماری چال ڈھال، ہمارا لباس اور ہمارا اس میں بیٹھنا، ہمارا گفتگو کرنا، ہمارے اخلاق، سب کی سب سنت کے مطابق. عشق سنت کی علامت ہر نفس ہو آیا، پاہو رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو. اور کردار کا تو یہ عالم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے جس کے اخلاق بہت ہی خراب ہیں، اگرچہ نماز بہت پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے اور خوب عبادت کرتی ہے، لیکن اخلاق بہت خراب ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی افنار، یہ جہنمی ہے. یہ ایک اخلاق کی اہمیت ہے، بات بات پہ غصہ کر لینا، بات بات پہ جھگڑ لینا، گھر والوں سے جھگڑ لینا، دوستوں سے جھگڑ لینا، کسی معاملے دار سے، کسی دکاندار سے سودا لیتے ہوئے جھگڑ لینا، یہ سب باتیں ہیں بد اخلاقی کی ہے. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ بھائی ہمارے اخلاق کیسے ہیں، کس طرح رہنا چاہیے. تو اور پھر عرض کیا گیا کہ ایک اور ہے جو زیادہ نفلی عبادت تو نہیں اس کی ہے، اور بس فرائض واجبات وغیرہ کر لیتی ہے، لیکن اخلاق کے بڑے اچھے ہیں، بہت اچھے طریقے سے لوگوں سے. آپ نے فرمایا ہی اپنی جن، یہ اخلاق کی اہمیت ہے جس کو ہم لوگ بہت کم اہمیت دیتے ہیں. اور اپنے آپ کو ہم کچھ سمجھتے ہیں. اس میں تکبر بھی ہے, جھگڑتا وہی ہے جس میں تکبر ہوتا ہے اور جس میں کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. ورنہ مٹی کے پتلے میں کیا ہے, ابھی بیٹھے ہیں, کھڑے ہیں, لیٹے ہیں, ابھی چل رہی ہے دنیا سے, کچھ ہے اختیار میں ہمارے, تو ہم اپنے آپ کو کیا سمجھیں. تو گفتار اور یہ بھی اور کردار بھی دونوں اخلاق سے متعلق ہیں. گفتار بھی ہماری ایسی ہو, زبان سے ایسے نازیبا الفاظ نہ نکلیں, گالیاں نہ نکلیں اور برے الفاظ نہ نکلیں, تانا نہ دیں کسی کو. تانا بھی دے دیتے ہیں ہم ایسی, ہم تو کہہ کے چل دیتے ہیں, دوسرے کے قلب میں خنجر گھونپ دیتے ہیں, معلوم ہی نہیں کہ اس کے دل پہ کیا گزرے. اور خصوصاً یہ باتیں اپنے بیویوں کے ساتھ پیش آتی ہیں کیونکہ کمزور ہیں بیچاریاں, تو ان کو جو منہ میں آیا شوہر نے کہہ دیا, وہ تو چل دیے تیار ہو کے, وہ بیچاری بیٹھی رو رہی کہ ہم کو ایسے کہہ دیا, صبح شام خدمت کر رہے ہیں, صبح شام کر رہے ہیں. اب غلطی تو ہو جاتی ہے انسان سے, دس غلطی ہم سے بھی ہو جاتی, تو ایسے کہہ دینا یہ بھی بد اخلاقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تعلیم فرمائی ہے, ہمارے حضرت نے نظر کی حفاظت کے بعد سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا ہے, اخلاق پر, اور اخلاق میں بھی سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے, اور سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں, اور تم سب میں سب سے اچھے اخلاق میرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ باہر تو ہم اکثر تواضع کر لیتے ہیں اور اچھی طرح مل لیتے ہیں معاملات بھی, اور گھر کے اندر آ کے ہماری کچھ صورت شکل بدل جاتی ہے, کچھ ہم بدلے ہوئے ہوتے ہیں گھر آ کے. تو یہ چیز یہ دغلا پن یہ اچھا نہیں ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے.
عشق سنت کی علامت ورن بسے ہو رہا پاہو رفتار ہو گفتار ہو کردار ہو, عشق کا اے دوست ہو ہم سب کا یہ معیار ہو, متبع سنت ہو اور بدعت سے بھی بیزار ہو, صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر, صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر, اجتناب معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو, اجتناب معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو. دیکھو سنت بھی آ گئی اس میں, تقویٰ بھی آ گیا, سنت بھی آ گئی, اور شہر سے تعلق بھی آ گیا, سارے وہی باتیں آ گئی نا پانچوں, اور اجتناب معصیت, گناہ سے دوری, گناہ سے بچنا, اور ذکر کی پابندی.
عشق کامل کی علامت سنا کرتا ہوں میں, عشق کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں, آشنا یار ہو بیگانہ اغیار ہو, آشنا یار ہو بیگانہ اغیار ہو.
یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنوں سے بھی تعلق رکھے غیروں سے بھی تعلق رکھے. عشق کامل اسی کا ہے جو بس اپنے ہی اپنوں میں رہے, اللہ والوں میں رہے.
عشق کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں, آشنا یار ہو بیگانہ اغیار ہو.
گناہوں کی مجلسیں, گناہوں کے تقریبات میں شرکت کرنا, غیر شرعی تقریبات میں شرکت کرنا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, یہ غیروں کا کام ہے, اور اللہ کو یاد کرنا اپنوں کا کام ہے, باوفا لوگوں کا کام ہے. دو گھونٹ پانی تو دو بھائی, کیا وقت ہو گیا؟
بارہ
نظر. میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ کی شان ہے تقویٰ اور سنت کا راستہ اتنا آسان ہے. ابھی پانی پینے کے اندر سات سنتیں ہیں, سات. بظاہر پانی پیا لیکن سات سنتوں پہ عمل کیا. نماز میں 51 سنتیں ہیں لیکن وہ ساری کی ساری اکثر ہم کرتے ہی ہیں, ہمیں پتہ نہیں, بس ہم نے دیکھا کرتے ہوئے کہ ایسے ہاتھ باندھنا, ایسے جانا, ایسے. بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کام سنت, اس کو بھی سنت کہتے ہیں, یہ بھی سنت. اصل طریقہ سنت کا جو نماز کا ہے بس وہی سنت ہے, لیکن اس میں بہت سی باتیں ہیں. سنت ہم پہلے ہی کر رہے ہیں, بہت آسانی ہے کہ بھائی ہاتھ ایسے ٹیڑھے میڑھے نہ ہو, سیدھے ہو, اس میں کیا مشکل ہے. جہاں پر ہاتھ رکھنا ہے وہاں ہاتھ رکھے, کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے, کانوں تک ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ میں. ایسے ہی سجدے میں جا رہے ہیں تو پہلے ناک رکھنا, پھر پیشانی رکھنا, تو قاعدہ بھی قاعدے سے بھی یہی ہے, کیونکہ دین بالکل فطرت ہے انسان کی, اور انسان کی تخلیق بھی بالکل فطرت پہ ہے, دین بھی فطرت پہ ہے. تو پہلے ناک رکھنا اصولی طور پہ, کبھی بھی غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ناک پہلے رکھنا قاعدے سے بالکل صحیح ہے. پہلے پیشانی رکھے ایسے چڑھ کر کے, پھر یوں ناک رکھے گو کیسا ہے, اونٹ کی طرح. اور پہلے ناک رکھے آہستہ سے, زور سے نہ رکھے آہستہ سے. یہ بھی دین ہے, یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. بعض لوگ اتنا زور سے دباتے ہیں, اور بعض لوگوں کو دیکھا کہ رکوع میں جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو ایسے وہ موڑ دیتے ہیں اور خوب زور زور سے نیچے جھکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور زیادہ جھک جاؤں, اور زیادہ جھک جاؤں. یہ تھوڑی نماز ہے سنت. کمر اور سر برابر ہونا چاہیے, پنڈلیاں بالکل زاویہ قائمہ پہ ہونا چاہیے, باقی جسم کو جیسے آرام سے چھوڑ دیں جس حالت میں ہو, اور گھٹنوں کو انگلیاں کھول کے پکڑ لیں. یہ سنت ہے, اس میں کوئی مشکل بات ہے بھائی؟ اور آسانی ہے. جو لوگ یوں یوں زور لگ, بعضوں کو میں دیکھا باقاعدہ تو یوں جھکتے, جھولا سا جھولتے ہیں کہ کسی طرح اور جھک جاؤں میں, گری پڑوں میں. تو یہ تھوڑی, اب کونیاں باہر نکلی ہوئی ہیں دوسرے کو تکلیف ہو رہی, کونیاں اندر رکھے. اسی طرح سجدے میں بھی کونیاں پہلو سے تو الگ ہوں, لیکن یہ نہیں ہو کہ یوں بڑھے. اب ایک جگہ امام صاحب نے ایسے دیکھیے, ایسے ایسے یوں ہاتھ اٹھائے. اب اگر ایسے ہاتھ ہم سب اٹھانے لگے مقتدی بھی, تو اس کے کان میں کنپٹی پہ کونی پڑے, اس کے کان میں کنپٹی پہ. یہ کوئی دوسرے کو تکلیف دینا تھوڑی سنت ہے بھائی. ایسے اٹھاؤ بس, ہتھیلیاں انگلیوں کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو, بالکل بند نہ ہو, بالکل ایسے اکڑاؤ نہیں. کتنی آسانی ہے. اور یہ کانوں تک, ہاتھوں تک. مولانا شاہ راہ الحق صاحب فرماتے تھے کہ انگوٹھے کو ذرا سا ٹچ کر لو تاکہ پتہ رہے کہ ہمارے ہاتھ صحیح اچھے رہے ہیں. بس یہ ہاتھ اٹھایا اور ہتھیلیوں کرو جہاں تک ممکن ہو قبلے کی طرف کر کے آرام سے نیت. یہ ہے. اور ہتھیلی کی پشت پہ, اس ہتھیلی کو جو ہے اس ہتھیلی کی پشت پہ رکھ دیا جائے, اس ہاتھ کی پشت پہ. تو یہ خود بخود یہ حلقہ بن جائے گا, یہ جوڑ پہ یہ جوڑ آ جائے گا, انگلیوں کے جوڑ پہ, اور تین انگلیاں اوپر کلائی پہ, اور یہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس سے حلقہ بنا لیا, آرام سے کھڑے ہو گئے, ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دیا, خود بخود اپنی جگہ پہ ناف سے تھوڑا نیچے آ جائے گا. بس کتنا آسان اور فطرت کے مطابق دین ہے. اس کو ہم نے سیکھا نہیں تو اس لیے ہمیں پتا نہیں, ہم الٹے سیدھے کام کر لیتے ہیں. پانی پینے کی سات سنتیں, بیٹھ کر پیے, بسم اللہ پڑھ کے پیے, اور تین سانس میں پیے یا دو سانس میں پیے یا اور ٹھہر ٹھہر کر پی لے, وہ بھی سنت ہے. اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے ہٹا دے, سانس برتن میں نہ لے, اور پانی کو دیکھ کر پیے, ہے نا. تو یہ ساری باتیں دیکھیں ہمارے فائدے کے لیے, دنیاوی فائدے کے لیے بھی جائیں. ہم دیکھ کر پیئیں گے تو اس میں کوئی ایسی چیز ہو نامناسب تو ہمیں پتا ہو کہ بھائی کوڑا آ گیا, اس میں کوئی جانور آ گیا, تو دیکھ کر پیے. اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں. کتنی ہو گئی؟ بیٹھ کر پینا, بسم اللہ
تین سانس میں,
بسم اللہ پڑھ کر پینا, تین سانس میں پینا, پانی پیتے وقت برتن کو منہ سے سانس لیتے وقت ہٹا لینا, اور پانی کو دیکھ کر پینا پانچ, اور الحمدللہ کہنا چھ, اور ایک سنت اور بھی ہے دائیں ہاتھ سے پینا. تو یہ دیکھو بیٹھے بیٹھے سات سنتوں پہ عمل ہو گیا, اور خواہش بھی اپنی پوری ہوئی، پیاس اپنی تھی، کام انہوں نے بنا دیا، ہے نا، ضرورت ہماری تھی، ساتھ میں اوپر کام بھی بن رہا ہے. کیسا پیارا دین ہے یارو، کیسی دولت ہے دین، کتنی پیاری چیز ہے کہ یہاں اپنا تقاضا ہم پورا کر رہے ہیں اور وہاں ہمارا کام بھی بن رہا ہے ساتھ. الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحاً اجاجا بذنوبنا. بڑی عاشقانہ دعا ہے یہ، یعنی پانی پینے کے بعد اگر یہ دعا بھی پڑھ لو تو کیا بات ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پلایا، ہے کوئی اور پلانے والا اللہ کے سوا؟ اور کیسا پانی کہ عذبا فراتا، میٹھا فرات پر ٹھنڈا پانی ہمیں پلا لیا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پانی جب پیو تو ٹھنڈا پیو تاکہ دل سے شکر نکلے اللہ کا، الحمدللہ دل سے کہو، لیکن گلا خراب ہو تو سادہ ہی پی لو، لیکن جب پیو ہو سکے تو ٹھنڈا پانی پیو. اور عذبا فراتا برحمتہ ہی، سوا اللہ کی رحمت کے ہمارا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کھیل کے ہمارا استحقاق نہیں تھا، اپنی رحمت سے اللہ نے پلا دی. بدن یجعلہ ملحاً اجاجاً بذنوبنا، حالانکہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ اس کو کڑوا اور کھارا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اس کو کڑوا اور کھارا نہیں بنایا. ذرا کھارا پانی پی کے دیکھو کیا حشر ہوتا ہے، سمندر کتنا ہے، کتنا پانی ہے لیکن پی نہیں سکتے اس کو. تو یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے. تو یہ بھی عاشقانہ دعا ہے، اللہ کا شکر ہے اس میں خوب. لئن شکرتم لازیدنکم.
عشق کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں، آشنائے یار ہو بیگانائے اغیار ہو.
ایسی شرعی تقریبات جہاں گناہ کا کام ہونے والا ہو، ہو رہا ہو یا ہونے والا، ہمارے حضرت نے سکھایا کہ دیکھو بھائی، اگر کہیں پتھروں کی بارش ہو رہی ہو، پتھر برس رہے ہیں، وہاں جانا کوئی پسند کرے؟ کوئی نہیں کرے گا. کتنے بھی معاشرہ اس کو بلائے کہ آؤ ذرا تم بھی ہماری طرح پٹ کے دیکھو، بعض لوگوں کو پٹ کے مزہ آتا ہے، تو ذرا تم بھی تھوڑے جوتے کھاؤ، پتھر کھاؤ تھوڑا ہماری طرح، کہے گا نہیں بابا تم ہی کو مبارک ہو، تم ہی کھاؤ پتھر، ہمیں شوق نہیں ہے اس کا. کتنے بڑے بڑے بریگیڈیئر آفیسر میجر کوئی کھڑے ہوئے آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کہو گے نہیں بھائی ہم پتھر نہیں کھا سکتے. تو یہ اللہ کی عظمت کی ہمارے اندر کمی ہوتی ہے کہ حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں اللہ کا غضب برس رہا ہوگا کہ رحمت، اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی وہاں برس رہی ہوگی. تو پتھر سے بھی زیادہ شدید ہے بھائی، اللہ کا عذاب تو پتھر سے بھی زیادہ شدید ہے، تو وہاں کیسے ہم ہمت کر لیتے ہیں ایسی تقریب پہ جانے کی. پھر فرمایا کہ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ جب تک ہوں گے ہم اپنے شیطانی کام سے رکے رہیں گے، آپ آ جائیے آپ کی وجہ سے ہم سب روک دیں گے، اور بعد میں جب آپ چلے جائیں گے تو ہم کھل کے اللہ کی نافرمانی کریں گے، بغاوت کریں گے. فرمایا کہ اگر حکومت کو پتہ چل جائے، کہیں میٹنگ ہو رہی ہے، حکومت کو پتہ چل جائے کہ یہاں حکومت کے خلاف سازش، بغاوت، حکومت کی نافرمانی کا پلاننگ ہو رہی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، تو حکومت سارے لوگوں کو گرفتار کرے گی یا کچھ کو چھوڑ دے گی؟ سب کو گرفتار کرے گی. کہ چونکہ وہ آپ لاکھ کہیے کہ ہم ان میں شامل نہیں تھے، لیکن وہ کہے کہ نہیں تم تھے یہاں، لہٰذا سب کو لے کے جائے گی. تو اسی طرح جہاں اللہ کا غضب برس رہا ہو تو سب پر برسے گا خدا نہ خواستہ، اور جہاں بارش ہو رہی ہوتی ہے تو چھوڑ چھوڑ کے ہوتی ہے بارش، کہ ایک ساتھ ہوتی ہے پوری، تو پھر وہاں اللہ کی نافرمانی جہاں ہونے والی ہو، پتا ہو کہ یہاں ہم جائیں گے تو یہاں یہ سرکشی کریں گے، نافرمانی کریں گے، شیطانی اعمال کریں گے، وہاں بھی رکن جانا جائز نہیں. اسی کو غیر فرمایا کہ آشنائے یار ہو بیگانے یار ہو، اللہ کی نافرمانی، چلو بھائی ہمیں، ہم نہیں جاتے وہاں، ہم اس میں شامل نہیں.
ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو.
نفس مٹانا کیا ہے؟ یہی مقصود بھی ہے، یہی مقصود بھی ہے نفس کو مٹانا. تو نفس کا مٹانا کیا ہے؟ کہ اپنی ایک بھی ناجائز خواہش پر عمل نہ کرنا، ایک بھی ناجائز خواہش پر عمل نہ کرنا، اس سے نفس مٹتا ہے، نفس مٹنے سے اللہ مٹتا ہے. نفس کے مٹائے بغیر اللہ کو نہیں پا سکتے.
ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو.
کتنا بھی بڑا آدمی ہو نفس کو مٹائے بغیر نفس کو اپنے گرائے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سید صاحب کہہ کے نہیں پکاریں گے کیا فلاں سید صاحب ہو آپ تو سید صاحب ہیں اچھا چلیے آپ جنت میں جائیے سب آپ کی خطائیں معاف. ایسا نہیں ہوگا. نہ سید صاحب کی چلے گی نہ بٹ صاحب کی چلے گی نہ چودھری صاحب کی چلے گی نہ ملک صاحب کی چلے گی نہ سائیں کی چلے گی نہ وڈیرے کی چلے گی. وہاں تو ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم. بس اگر تم نے اللہ کی فرما برداری کی دنیا میں تو پھر تمہارا بیڑا پار ہے ورنہ بڑی مشکل ہے. پھر تو یہاں ہی پہ ہم نفس کو اپنے مٹا لیں کیونکہ مومن کو پھر جہنم میں اگر ڈالا گیا گناہوں کی سزا تو ملے گی الا یہ کہ وہ توبہ کر لے یا اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی فضل فرما کر اس کو معاف فرما دیں. اللہ کو اختیار تو ہے لیکن ہمیں تو ڈرنا چاہیے نا بھائی کہ اگر نہ ہوا فضل تو کیا ہوگا. تو یہیں سے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. تو نفس کو یہیں مٹا لو وہاں بھی جو ہے جنت میں جانے سے پہلے پھر مومن کو پاک کیا جائے گا. جنت میں تو بھیجیں گے کیونکہ کلمہ ہے اور کلمے کی برکت سے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا. اللہ اس کو نکالیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے لیکن اس کے پہلے تہذیب کی جائے گی جہنم پاک کیا جائے گا کیونکہ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے. وہاں کوئی ناپاک نہیں جا سکے گا گناہوں کے ساتھ وہاں نہیں جا سکے گا. تو تعذیباً نہیں تو تہذیباً اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا. پھر جب وہ پاک ہو جائے گا تو کیسا وہ کتنا مشکل وقت ہوگا. ایک دن یہاں کے ایک دن کے ایک ہزار برس کے برابر ہے اور کتنی کتنی بڑی بڑی ہمارے گناہ کتنے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب مغفرت فرما کر جنت میں دخول اولی نصیب فرما دے بلا استحقاق. تو اس لیے یہاں اپنی اصلاح کر لینا زیادہ آسان اور اچھا ہے. ابھی تھوڑی سی مشکل اٹھا لے وہاں بڑی مشکل پیش آنے والی ہے خدا نخواستہ تو اس سے آسانی رہے گی کہ یہیں سے ہم پاک ہو کے جائیں.
یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نفس کو گرچہ وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو. اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی. اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی. بے عمل کوئی محبت کا علم بردار ہو.
بے عمل آدمی کی تعلیم میں برکت نہیں. اسی لیے اولیاء اللہ ایک ذرا سی بات کہہ دیتے ہیں بلکہ اشارہ دے دیتے ہیں اس سے ہی جو ہے طالب کی اصلاح ہو جاتی ہے اس کے نور کی برکت سے.
اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی. بے عمل کوئی محبت کا علم بردار ہو. اور جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص. جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل خاص. دم میں وہ گنور ہوگا گرچہ وہ گنار ہو.
اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل تمام مسلمانوں پر اپنا فضل خاص فرما دے ہم کو ذوالنور بنا دے. ذوالنور اور ذوالنار مانے آگ والا یعنی گناہگار اور ذوالنور مانے اللہ والا.
جب کسی بندے سے ہوتا ہے خدا کا فضل خاص. جب کسی بندے سے ہوتا ہے خدا کا فضل خاص. دم میں وہ نور ہوگا گرچہ وہ نار ہو.
اور آخری شعر ہے
عمر بھر کا تجربہ اثر کا ہے یہ دوست ہو. عمر بھر کا تجربہ اثر کا ہے یہ دوست ہو. گر خدا چاہ پہ ابرار ہو، گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو۔
وہی بات آگئی نا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اس سے تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ بس تعلق پیدا کر لینا اللہ والا بن جانا ہی ہے، ترقی ہوتی رہتی ہے۔
عمر بھر کا تجربہ اکثر کا ہے یہ دوستو، گر خدا چاہے تو پھر لے عاشق ابرار ہو، عشق کا ہے دوستو ہم سب کا یہ معیار ہو، متبع سنت ہو بدعت سے بھی بیزار ہو۔
یہ خط ہے خاتون کا، یہ خط ہے تربیت عاشقان خدا سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ حال میں لکھا ہے کہ بعد السلام، حضرت والا کی خیریت جاننے کی متمنی ہوں، خیریت کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ حضرت والا کا سایہ تادیر ہمارے سراؤں سروں پر سلامت رکھے۔ جس گناہ سے اتنے عرصے سے پریشان ہوں، حضرت والا اس گناہ کو چھوڑ دیا الحمدللہ۔ دیکھیے یہ سمجھ کی بات ہے کہ یہاں ذکر نہیں کیا، جان چھوٹ گئی گناہ سے، بس اتنا بتا دیا۔ تو اشارے کنائے سے جہاں کام چل جاتا ہو وہاں پورے گناہ کا اظہار، ہاں اگر وہ گناہ جا نہ رہا ہو اس کی تفصیل کی ضرورت ہو تو تفصیل بھی بیان کرنا چاہیے۔ جواب میں حضرت نے فرمایا کہ بہت دل خوش ہوا، اللہ تعالیٰ استقامت اور اس پر شکر کی توفیق عطا فرمائے تاکہ نعمت میں اضافہ ہو۔ یہ بھی کتنی اچھی تعلیم ہے کہ گناہ چھوڑ کر خوشی ہوئی الحمدللہ کہا، تو گناہ چھوڑنے کی جو یہ بھی نعمت ہے گناہ چھوڑنا، تو اس پر شکر کیا کہ اللہ شکر ہے کہ گناہ چھوڑ دیا، گندی چیز چھوڑ دی، تو اور زیادہ توفیق ہو جائے گی گناہ چھوڑنے کی۔ لیکن حضرت والا دل پہ اس گناہ کا بوجھ بہت ہے، دل بہت پریشان ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ جواب، یہ نہ سوچو کہ ایسا کیوں ہوا، خطائیں ہمارے نفس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو برائی تم سے ہو جائے وہ تمہارے نفس کی شرارت ہے، لیکن پھر احساس ندامت اور توبہ کی توفیق عطا فرما کر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس ندامت سے انسان فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ سبحان، پھر پریشان ہونا نادانی ہے، مقام شکر ہے۔ اور حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر حضرت نے فرمایا، کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر، ملک مانے فرشتے، ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے۔ حال میں لکھا ہے کہ اس کی ابتدا میں میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی تھی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اگر اس وقت ہی قبول ہو جاتی تو اتنا کچھ تباہ نہ ہوتا، میرا بہت نقصان ہوا دین کے اعتبار سے۔ جواب، مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، اور کبھی قبولیت کا ظہور دیر سے ہوتا ہے۔ جو نقصان ہوا اسے اپنی نفس کی خطا سمجھو، دعا کی عدم قبولیت کو اس کا سبب نہ سمجھو، یہ بے ادبی ہے۔ خطا پر ندامت سے سب خطا معاف ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، لہذا خطاؤں کو اتنی اہمیت نہ دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ مایوس کرنا شیطان کا کام ہے، توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے نقصان کی تلافی اپنے کرم کے شایہ نشان فرما دیتے ہیں۔ ہم تو کچھ سوچ رہے ہیں، ہماری سوچیں کٹیاں ہیں، کمزور ہیں، کتنی دوری ہیں، لیکن اللہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ حضرت والا آپ سے استدعا ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ مجھے معاف کر دیں، اور اب کوئی مزید گناہ مجھ سے صادر نہ ہو، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ جواب، یقیناً معاف کر دیں گے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کے وعدے سچے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ حال، حضرت والا اطمینان قلب نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا بھی خراب ہو گئی، دین بھی نہ ادھر کے، دنیا بھی خراب ہو گئی، دین بھی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جواب، یہ شیطانی وسوسہ ہے، دین تو بن ہی گیا، دنیا بھی خراب نہیں ہوگی، دین کیسے بن گیا؟ معافی مانگ لی، توبہ کر لی، دنیا بھی خراب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی آرزو کا خون کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ خرابی نہیں، دین و دنیا کی تعمیر کا ذریعہ ہے۔ میرا شعر ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ حال، میں بہت گناہگار ہوں، بہت زیادہ، حضرت والا آپ کی دعاؤں کی بہت محتاج ہوں، ڈر اس بات کا بھی ہے کہ شیطان دوبارہ حملہ نہ کر دے، میرا نفس کمزور ہے، اس معاملے میں اگرچہ میں نے پکا عزم کیا ہے مگر پھر بھی اپنے آپ سے خوف آتا ہے۔ جواب، یہ خوف مبارک ہے، اپنے ذوق کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہے۔ شیطان سے کہہ دو کہ ایک گناہ کیا، اگر ایک لاکھ گناہ ہو جائیں تو ایک لاکھ بار توبہ کروں گی، میرا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا، ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، کیسا ہی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے توبہ سے سب معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتے، اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، یعنی اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ حال، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا سخت ناپسندیدہ گناہ مجھ سے صادق ہوگا، حضرت والا اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آئے گا نا، توبہ کا، کہیں ایسا تو نہیں کہ جب نکاح نہیں ہو سکا تو میں نے اس تعلق کو ترک کیا، یہ خود غرضی تو نہیں،
اس بات کا بھی ڈر لگ رہا ہے اس پر اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آئے گا یا نہیں؟ جواب، گناہ سے بچنا خود فضل عظیم کی نشانی ہے، گناہ سے بچنا خود فضل عظیم کی نشانی ہے، خواہ ناکامی سے بچ جائے خواہ مخلوق کے خوف سے بچ جائے، یہ ہے عارف کامل کی بات ہے، سبحان واہ واہ، خواہ ناکامی سے بچ جائے، ناکامی سے بچا تو بھی اللہ کی مدد ہی تھی جو ناکام ہوا، گناہ سے بچ گیا، سارے حالات اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں، واہ 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 واہ، گناہ سے بچنا خود فضل عظیم کی نشانی ہے، خواہ ناکامی سے بچ جائے خواہ مخلوق کے خوف سے بچ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور قبولیت کی علامت ہے، پھر اجر کیوں نہ ملے گا، ان کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے۔ بس یہ اور بھی خط ہے، انہیں کا بعد میں سنائیں، کتنا یہ امید دلائی اس میں، کیسی مایوسیاں قریب آ سکتی ہیں ایسے آدمی کو، واہ واہ، یہ ہے اللہ والے، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی عالی شان تھی، بہت ہی عالی شان، نفس و شیطان کی چالوں پر پورا 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 عبور تھا حضرت کو، مزاج شناس بھی خوب تھے اور نفس شناس بھی، شیطان شناس سب، اس کی طرح کی مکاریاں خوب کھل کر اللہ تعالیٰ بت بتلا دیتے ہیں اولیاء اللہ کو اور ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، گھنٹہ یعنی گانے بجانے اور یہ میوزک وغیرہ جو ہے شیطان کی بانسری ہے، الجرس مزامیر الشیطان، ترجمہ، گھنٹہ شیطان کی بانسری ہے۔ اس حدیث میں مزامیر جمع اس وجہ سے استعمال فرمایا کہ بانسری میں ایسا تسلسل ہوتا ہے کہ وہ منقطع نہیں ہوتی، گویا ہر سلسلہ ایک مزمار ہے، اس وجہ سے اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ لایا گیا ہے، اس کو شیطان کی بانسری اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس طرح گانا بجانا انسان کو ذکر سے روکتا ہے، اسی طرح اس سے بھی انسان ذکر و عبادت سے رک جاتا ہے۔ محدثین اس حدیث کو آداب سفر میں لاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سفر کے دوران جانور کے گلے میں گھنٹی ہو اور وہ مسلسل بجتی رہے تو پھر انسان دوسری عبادت میں مشغول نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ زندیقوں کی ایجاد ہے، اس کو اس لیے ایجاد کیا کہ یشغل المسلمین عن کتاب اللہ والصلاۃ، مسلمان اس میں مشغول ہو کر قرآن اور نماز سے غافل ہو جائیں۔ ایک اور حدیث پاک میں اس کی صورتیں تو آج کل بہت ہو گئی ہیں، اور ایک عام صورت یہ ہے جس کی طرف بہت سے دیندار لوگوں کا بھی خیال نہیں جاتا، اور وہ ہے موبائل کے اندر جو گھنٹیاں رنگ ٹون جسے کہتے ہیں، آج کل تو وہ سننے والی بھی آ گئی ہیں، کان سے لگاؤ تو کہیں نعت شریف کو ڈھول باجے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، کہیں گانے بجانے، کہیں کچھ تو وہ چپک جاتی ہیں، وہ سنا ہے کہ شکایت کے باوجود بھی ہٹاتے نہیں ہیں اس کو رنگ ٹون جو سننے والی ہوتی ہے، تو ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو خوب شکایتیں کریں، تو وہ شام کریں، شاید کچھ پیسے خرچ کریں تاکہ وہ ہٹ جائے۔ اور ہمارا تو گناہ اختیاری نہیں ہے، لیکن ہم دوسروں کو گناہ کا ذریعہ بننے سے بچا لیں، گانے کی ٹون کمپنی میں شکایت کر کے اس کو ہٹوائیں، اور یہ بھی دین میں شمار ہوگا۔ تو غرض یہ کہ ہم لوگ جو رنگ ٹون لگاتے ہیں اپنے موبائلوں میں، اب نئے موبائل جو آ رہے ہیں ان میں سادہ گھنٹیاں نہیں، میوزک والی گھنٹیاں ہیں، اور کیا کریں، آوازیں آتی ہیں ادھر ادھر، گٹ سے فجر میں اٹھتے ہیں لوگ، لیکن موبائل پہ الارم لگا ہوا ہے میوزک والا، جس دن کی ابتدائی گناہ سے ہوگی تو پھر اس کا کیا بنے گا۔ تو اس معاملے میں بہت سنجیدہ رہنا چاہیے، اور اس کو رنگ ٹون کا آسان طریقہ یہ ہے کہ موبائل والے اس میں رنگ ٹون ڈال بھی دیتے ہیں، تو سادہ سی رنگ ٹون اس میں ڈلوا لیں، تھوڑے سے پیسے لیں گے، اور بلوٹوتھ میں بھی بعض موبائل میں وہ لے لیتے ہیں، گھنٹیاں ڈاؤن لوڈ بھی کر لیتے ہیں۔ دیدی میں بہت لڑائی جھگڑا رہتا تھا، تو کہ ساری عمر گزر گئی ناچاقی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ چھ بچے کیا میں نے
نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں, تو یہ چیزیں ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتی ہیں. اب آپ کو دیر سے ہنسی کیوں ہے؟ دیر سے ہنسی آنا تو کچھ علامت ہے. تو اس کا بہت خاص اہتمام کریں کہ بھئی موبائل میں یہ بے ضرورت کا گناہ ہے, یعنی اتنی ضرورت سے آدمی نے الارم لگا لیا کالنگ کی وہ رنگ ٹون ہے, تو اس میں بھی گناہ کا کام غیر اختیاری کیوں ہو؟ ہمارا اختیار ہے اس میں کہ ہم اس میں سادہ گھنٹی لگا سکتے ہیں, تو یہ اختیاری ہوا, تو اس کی احتیاط کریں. اور اکثر یہ میوزک کی ٹونیں جو ہیں وہ ہوتی بھی ہلکی ہیں, راستے واسطے میں پتہ بھی نہیں چلتا, سادہ ٹون لگائیں وہ تیز بھی ہوتی. تو بہرحال یہ گناہ کبیرہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کانوں کا گناہ, کانوں کا زنا فرمایا ہے, اور یہ بھی فرمایا ہے کہ گانا بجانا جو ہے الغنا رقیت الزنا, یہ زنا کا یہ ابتدا ہے, اس میں زنا کی زنا کو یہ شہوت کے خیالات کو یہ بھڑکاتی ہے اور زنا کا پیش خیمہ ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ گانا بجانا نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو, کھیتی میں جیسے بیج ڈالا پانی ڈالا فوراً وہ پھوٹ جاتی ہے ہرے بھرے پودے, تو یہ نفاق اس طرح پیدا کرتی ہے تیزی سے گانا بجانا. تو اس سے سب احتیاط کرنا چاہیے, اور جانوروں کے گلے میں گھنٹی نہ ڈالنی چاہیے, اور بھی جو بھی صورت ہو میوزک کی اس سے خوب اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انا نسألک بأن لك الحمد لا الہ الا انت المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك اللهم اغسل خطايانا بماء الثلج والبرد ونق قلوبنا من الخطايا كما بعدت بين المشرق ونق قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اے اللہ پاک اپنے کرم سے اس مجلس کو قبول فرما لے, اے اللہ انتہائی قبول فرما کر ہم سے راضی ہو جائے, اور اے اللہ ہم سے ایسی اپنی ایسی رضائے کامل نصیب فرما دیجیے پھر کبھی ہم سے ناراض نہ ہوئے, اے اللہ پھر کبھی ہم سے ناراض نہ ہوئے, اے اللہ ایسے راضی ہو جائیے ہم سے کبھی پھر ناراض نہ ہوئے, اے اللہ کے رضائے کامل نصیب فرما, اے اللہ ہر بات پر مجھ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما, میرے گھر والوں کو بھی توفیق عمل نصیب فرما, میرے سب متعلقین متوسلین کو, سننے والوں کو, حاضرین کو, حاضرات کو, غائبین و غائبات, تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ توفیق عمل نصیب فرما دے, اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے, اے اللہ عقل کی آنکھیں کھول دے, دل کی آنکھیں کھول دے, دل ہمارا بدل دے, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الہ العالمین اپنے کرم سے ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے, بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دے, جو باروزگار ہیں اللہ ان کو بھی برکت نصیب فرما, خوب برکت نصیب فرما, اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما, اے اللہ تمام جائز مرادوں کو پورا فرما, تمام نیک مقاصد میں نامراد فرما, اے اللہ ہم سب کو مرنے سے بہت پہلے اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے, اے اللہ کامل اطاعت کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دعا کو یاد کر لو اور اس کو خوب اہتمام سے مانگا کرو, ان شاء اللہ تعالیٰ اس دعا کے وقت سے ضرور بھی ضرور اللہ والا ہو کر جائے گا دنیا سے. اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے اور خوب اہتمام سے مانگنا چاہیے. دعا مانگنے کی چیز ہے, پڑھنے کی چیز نہیں ہے. اس طرح کسی بڑے آدمی سے اپنی بہت ہی سخت ضرورت کی, شدید ضرورت کی چیز
مانگتے ہیں لجاجت کے ساتھ اس کی خوش آمد کرتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کے سامنے ہمارے ہاتھ پھیلے ہوتے ہیں، تمام کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے، اللہ احکم الحاکمین کے سامنے یہ ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں، اور اس لیے دعا کو خوب لجاجت کے ساتھ مانگنا چاہیے، دیہان کے ساتھ مانگنا چاہیے، گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے، اور ساقی دیتا ہے اس کو مے گلفام، گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام، ساقی دیتا ہے اس کو مے گلفام، اور ناز و نخرے جو کرے نیا شام، ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا مانگی اللہ نے قبول فرمائی، اور جو قبولیت ضبولیت نہیں نظر آیا تو وہ دل سے نہ مانگی تھی اس لیے نہ ملی۔ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم ہی دل سے نہیں مانگتے، ہم ہی مایوس رہتے ہیں، دور دور رہتے ہیں، اور دعا کو اہتمام سے نہیں مانگتے، تو دعا کو خوب اہتمام سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک مرادوں کو پورا فرمائے، مرادوں کو ہماری نیک کر دے، ہماری مرادیں بھی نیک ہوں، بری چیز تو ہم چاہیں ہی نہیں، اے اللہ لے کر کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہم کو تمام نعمتیں دین کی بھی اور دنیا کی بھی سب کی سب سے مالا مال فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گراتے ہیں تو بچے جو کھانا گراتے ہیں تو ماؤں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کپڑا پورا بچھائیں بڑا سا، اس کے اوپر ان کو پلیٹ میں کھانے کی عادت ڈالیں، یہ نہیں کہ لیا اور چل پھر کے کھا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں کوشش ہوتی ہے، کوئی دعویٰ نہیں، چپس کا بھی اگر دیتے ہیں چپس تو اس کو پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے کھاؤ، اگرچہ وہ نہیں کھاتے، چلتے پھرتے بھی رہتے ہیں، تو سختی نہ کرنی چاہیے، لیکن ایک ادب ان کو بھی ہم سکھا سکتے ہیں کہ بیٹا اس طرح کھاتے ہیں، اور خود بھی جب بیٹھ کے کھائیں گے تبھی تو بچوں کی بھی تربیت ہوگی، خود تو ہم چل پھر کے کھائیں اور بچوں کو علامہ بنائیں، جیسے اکثر ہمارے اندر یہ ایسے لوگ ہیں ہم لوگ کہ اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں کہ ہم اس عمر میں کیسے تھے، ننگے پھرتے تھے چٹی کے بغیر، اور اب جو ہے ان کو بچوں کو اپنے اوور کوٹ پہنانا چاہتے ہیں۔ تو ایسا نہ کرنا چاہیے، بچوں کی تربیت شفقت شفقت سے ہوتی ہے، رحمت سے ہوتی ہے، ذہنی استعداد کو دیکھنا پڑتا ہے کب کیا موقع ہے، کسی چینی چیزوں کو پوچھ پوچھ کے کرنا چاہیے، بچے بھاگ دوڑ بھی کر لیتے ہیں، شرارت بھی کرتے ہیں، تو ان کے کرتے جہاں تک نقصان نہ ہو کسی چیز کا ان کو موقع دینا چاہیے، بچے نہ سنیں اس بات کو۔ تو یہ ہے کہ کپڑا بڑا سا بچھا دیں، پلیٹ میں ان کو ڈال کے دیتے ہیں، وہ بیٹھ کے کھائیں، اب جو گرا وہ کپڑے پہ گرا، اب طبیعت ہو تو اس کو اٹھا کر کھا لیں، اور نہیں تو کیاری میں ادب سے ایک طرف کو رکھتے ہوئے جانور کھا لیتے ہیں، یہ رزق کا ادب ہے، اور ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ رزق کی بے ادبی بہت خطرناک مرض ہے، بہت خطرناک چیز ہے، اس اللہ کو ناپسند ہے، رزق کی بے ادبی کرنے سے رزق اٹھ جاتا ہے، اور ایک دفعہ اگر بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق اٹھا لیتے ہیں تو سات نسلوں تک پھر رزق نہیں آتا، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ کی ناپسندی، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔
محمد فاتح، ہاں وہ بچوں سب لگے ہوئے، کیا حال ہے؟